आज कुछ देर के लिए जो बात होगी वो कल की बात से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि उसी का एक दूसरा पहलू है। कल दीनी इलूम की अहमियत पर गुफ्तगू हुई थी, अभी इस वक्त खुदाशिनासी पर गुफ्तगू हो रही है। तो खुदाशिनासी मारिफत का दूसरा लफ्ज़ है। इस्लाम में जितनी आला से आला इस्तिलाहें हैं वो सब मिलकर मारिफत को बयान करती हैं, या कि वो सारी इस्तिलाहात मारिफत के बारे में हैं, या कि मारिफत के मौजू से मुतालिक हैं। मिसाल के तौर पर इस्लाम में तौहीद की बहुत बड़ी अहमियत है, यानी खुदा की वहदत के लिए कायल हो जाना। लेकिन सिर्फ कायल हो जाना या इकरार कर लेना काफ़ी नहीं है। कायल कहते हैं कहने वाले को, इकरार ज़बानी भी हो सकता है। जिस तरह ईमान की तारीफ की गई है कि अल ईमानु इकरारुन बिल्लिसानी व तस्दीकुन बिल्कल्ब, अगर पूछा जाए कि ईमान की तारीफ क्या है तो कहा जाएगा कि ईमान की तारीफ ये कि ईमान जबान से इकरार है खुदा और रसूल के लिए, और आगे चलकर इस इकरार की कल्बी तौर पर तस्दीक करनी है। कभी हमने इस पर ज़रा गुफ्तगू की थी कि कल्बी तौर पर तस्दीक के क्या मानी होते हैं और कल्ब के क्या मानी होते हैं। कल्ब के मानी बज़ाहिर सीने के अंदर जो गोश्त का एक लोथड़ा है वो है कल्ब के मानी, लेकिन हकीकत में कल्ब से रूह और अकल दोनों मुराद हैं। कुरान हकीम में कल्ब का लफ्ज जिस तरह इस्तेमाल हुआ है वो बड़ा हकीमाना है, और उसमें गौर करने से पता चलता है कि कुरान के नज़दीक कल्ब से सिर्फ गोश्त का लोथड़ा मुराद नहीं है, कल्ब से इंसान की हकीकत मुराद है। और इंसान की हकीकत बहुत ऊंची चीज़ है। तो कल्बी तौर पर इस ईमान के लिए तस्दीक करना ये मतलब रखता है कि मारिफत की रोशनी में खुदा की तौहीद को समझ लिया जाए, ये तस्दीक है। और तस्दीक एक ऐसा लफ्ज है कि इसका ताल्लुक तावील से है, हिकमत से है और रूहानियत से है। जैसा कि एक इरशाद नबवी में है कि आन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मौला अली सल्लतुल्लाह अलैहि की शान में फरमाया कि आप सिद्दीक अकबर हैं, यानी तावील की रोशनी में मेरी तस्दीक करने वाले हैं। तो तस्दीक का दर्जा बहुत बुलंद है, या कि तस्दीक की सतह बहुत ऊंची है। वहाँ खुदा की वहदत की तस्दीक होती है, तो तब ईमान मुकम्मल हो जाता है। ईमान की इस तारीफ के मुताबिक कि अल ईमानु इकरारुन बिल्लिसानी व तस्दीकुन बिल्कल्ब, कोई सवाल करे कि ईमान किसे कहते हैं, जवाब इसका ये है कि ईमान शुरू शुरू में तो जबानी इकरार है, यानी कलिमा पढ़ना है तावील के बगैर, क्योंकि शुरू में और एकदम से उसकी तावील और उसकी हिकमत नहीं आती है। और आगे चलकर इस कलिमे की या इन कलिमों की तस्दीक करनी है कल्बी कैफियत में, रूहानी कैफियत में। अब हर शख्स के लिए ये हद या ये दर्जा मुमकिन नहीं, लिहाजा रसूल के बाद ایمان کی ہدایت، ایمان کی پیروی اس بات کے لیے کفایہ ہے، کافی ہے، اور ایمان کی پیروی کرتے ہوئے مومنین جس قدر بھی علم میں آگے بڑھتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ خدا شناسی کی بات تھی، اور خدا شناسی براہ راست ممکن نہیں بلکہ وہ امام کے وسیلے سے ممکن ہے، اس لیے کہ امام نمائندائی رسول ہیں اور رسول نمائندائی خدا ہیں، دوسرے لفظ میں امام خلیفہ رسول ہیں اور آن حضرت خلیفہ خدا ہیں۔ صرف یہی بات نہیں بلکہ امام خدا کے سب سے بڑے نام ہیں، اب کسی کی شناخت اس کے نام سے ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی شناخت، ہر شخص کی پہچان اس کے نام سے ہوتی ہے، لہذا خدا کی شناخت بھی خدا کے نام سے ہوتی ہے، لیکن خدا کے ہر نام سے اس کی شناخت نہیں ہوتی ہے۔ جو خدا کا زندہ نام ہے، جو خدا کا اسم اعظم ہے، جو خدا کا نورانی نام ہے، اسی سے خدا کی شناخت یعنی پہچان یا کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی معنی میں امام کو اسم اعظم کہا گیا ہے، اور اس کے سوا خدا کے جتنے صفاتی نام ہیں جو دنیا میں سب لوگوں کے پاس ہیں، جو چاہے تو کافر بھی ان کو پڑھ سکتا ہے اور یہود و نصارہ کی نظر سے بھی وہ نام گزرتے ہیں، لیکن ان سے خدا کی شناخت نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر خدا کے ہر نام سے اس کی شناخت ہو جاتی تو پھر اسلام میں اسم اعظم کا تصور نہ ہوتا۔ اسلام میں اسم اعظم کا تصور ہے، اس تصور کو سب مسلمین مانتے ہیں، سب کے نزدیک یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ خدا کا اسم اعظم ہے، یعنی ایک ایسا نام ہے کہ اگر کسی کو اس کا پتہ چلے تو اس کی ساری مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے، اور قرآن بھی یہ فرماتا ہے کہ خدا کے اچھے اچھے نام ہیں، اسماء الحسنی ہیں، ان کے ذریعے سے خدا کو پکارا کرو۔ دیکھا آپ نے کہ خدا خود ہی فرماتا ہے کہ اس کو اسماء الحسنی سے پکارا جائے، ہر نام سے نہیں، ہر اسم سے نہیں۔ مطلب اسماعیلی نقطۂ نظر سے یہ ہوا کہ امام کے وسیلے سے اللہ کو پکارا جائے تاکہ وہ سنے، تاکہ وہ قبول کرے، تاکہ اس کی شناخت ہو۔ اور آج اسماعیلیوں کی خوشبختی ہے کہ ان کو اسم اعظم ملا ہے، یعنی امام، کہ امام کے ذریعے سے ہر مشکل آسان ہو رہی ہے۔ آپ کو اس میں تعجب نہ ہو جو کہا گیا کہ ہر مشکل آسان ہو رہی ہے، ہاں آپ ذرا نظریاتی طور پر اسماعیلیت سے باہر جا کر دیکھیں اور پھر ایک بار اسماعیلیت کی طرف بھی دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اسماعیلی مذہب میں کیا کیا آسانیاں ہیں اور کیسی کیسی نعمتیں ہیں، دنیا میں ہوتے ہوئے بھی اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اور دائمی طور۔ یہ تو توحید کا ذکر اسم اعظم کے وسیلے سے ہوا۔ اب میں دوسری اصطلاح کو اسی ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میں یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ تصوری مظہریت ایک حقیقت ہے۔ مظہریت کا مطلب خدا کا ایک آئینہ، ایک ایسی ہستی کہ جس کے وسیلے سے خدا کی صفات کا ظہور ہو، جس طرح انسان آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کو اچھا لگتا ہے، چنانچہ خدا نے ایک آئینہ بنایا اور وہ آئینہ امامی اقدس و اطہار ہیں۔ اب اگر مانا جائے کہ اسلام میں مظہریت کا تصور صحیح ہے، تمام صوفی اور شیعہ مذہب کے جتنے فرقے ہیں وہ سب اور بہت سے سنی حضرات مظہریت کو مانتے ہیں، یعنی آئینہ خدا کے لیے وہ قائل ہو جاتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی کو آئینہ خدا قرار دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں تصوری مظہریت ہے اور اسماعیلی مذہب میں اس کے مطابق یہ امر واقعی موجود ہے کہ امام آئینہ خدا ہیں۔ جب مانا گیا کہ امام آئینہ خدا ہے تو اس آئینے کے ذریعے سے خدا کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اس لیے کہ معرفت کا مطلب شناخت اور پہچان ہے، اور پہچان سے یہ مراد ہے کہ جس کو پہچاننا ہے اس کو دل کی آنکھ سے دیکھا جائے، یعنی اس کی صفات کے ظہور کو دیکھا جائے کہ اس کی صفات کس طرح کام کرتی ہیں، اور وہ ظہور کہاں ہوگا؟ آئینے میں ہوگا۔ آئینہ اس مقصد کے لیے ہے اور آئینہ اس معنی میں ہے، تو پھر آئینے کے ذریعے سے خدا کی پہچان ہوگی، اور جب پہچان ہوگی تو خدا کی توحید کا جو حق ہے وہ کسی حد تک ادا ہو جائے گا۔ بحیثیت انسان کے، بحیثیت مومن کے جو کچھ ہو سکتا ہے اس حق خدا کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ہو سکے گا اس آئینے کی بدولت، اس آئینے کے وسیلے سے۔ تیسری اصطلاح انسانی کامل ہے۔ انسانی کامل کا تصور بھی اسلام میں مشہور ہے، مانا ہوا ہے۔ انسانی کامل کا یہ مطلب ہے اور اس کی یہ لاجک ہے کہ سب انسان صحیح معنوں میں انسان نہیں ہے، کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، نہ تمام ہے نہ مکمل ہے، صرف ایک ہستی ہے جو انسانیت کے جملہ اوصاف سے آراستہ ہے اور کامل اور مکمل ہے، وہ امام زمان ہے۔ اب جب کہ یہ بات مانی گئی کہ سب انسان ناقص ہیں اور صرف ایک انسان کامل ہے، تو پھر ان ناقصوں کو اس کامل کی طرف کیوں نہ رجوع کرنا چاہیے خدا شناسی کے معاملے میں، معرفت کے لیے؟ اور ہاں، یہ لاجک اسماعیلی مذہب میں صحیح ہے اور اس پر عمل یہاں ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب لوگ امام سے رجوع ہیں، اور امام ہم کو بتاتا ہے اور سکھاتا ہے۔ انسانی کامل کے تصور کی تصدیق مذاہبی عالم سے ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے مذاہب ہیں، ان پر ایک نظر ڈالے آپ، ہر مذہب کی بنیاد میں آپ کو ایک چیز ملے گی، ایک حقیقت کا مشاہدہ ہوگا۔ کیا؟ کہ دیکھیے کہ بانی یہ مذہب ہے، مذہب کا بنانے والا ہے، ہاں حق ہے یا باطل ہے، لیکن حق تو حق ہے اور باطل کا وجود بھی اس کے بغیر نہیں ہے کہ اس کے آغاز میں کوئی ہستی ہو، کوئی پیغمبر ہو۔ اسے پتہ چلا کہ سب انسان کامل نہیں ہیں، لہذا ان ناقصوں کو سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے اور خدا تک پہنچانے کے لیے کسی کامل کو خدا کے حضور سے آنا چاہیے۔ اس مثال سے پتہ چلتا ہے کہ یقیناً ایک ہستی کامل ہے، باقی سب ناقص ہیں۔ ایک اور مثال خدا شناسی کے سلسلے میں، اور وہ لفظ امام ہے۔ امام کے معنی سردار کے ہیں، امام کے معنی پیشوا کے ہیں، امام کے معنی رہبر و رہنما کے ہیں۔ دیکھیں کہ انسان اپنی ذات کی رہنمائی خود نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے بندوبست نہیں کر سکتا ہے، اس کے لیے امام کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ طے کریں کہ دنیا کا معاملہ مشکل ہے یا دین کا، تو آپ میرے ساتھ اس سلسلے میں اتفاق کریں گے کہ دنیا کا معاملہ آسان ہے اور دین کا معاملہ مشکل ہے، ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں دنیا کے معاملات اگرچہ آسان ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کا نظام کی سردار کے بغیر نہیں چل رہا ہے۔ حالانکہ آپ نے ہم نے یہ اتفاق کر لیا تھا کہ دنیا کا معاملہ آسان ہے، پھر بھی کسی تنظیم کو ہیڈ کے بغیر، سردار کے بغیر، لیڈر کے بغیر چلتی ہوئی آپ نے ہم نے نہیں دیکھا، کسی حکومت کو بادشاہ یا سربراہ مملکت کے بغیر چلتی ہوئی ہم نے آپ نے نہیں دیکھا، اور کسی بھی جمعیت کو ایک سربراہ کے بغیر جمعیت کے معنی میں نہیں پایا۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ دنیا اگرچہ دنیا ہے اور آسان ہے دین کے مقابلے میں اس کا کام، کہ اس کے باوجود بھی دنیا کا کوئی کام لیڈر کے بغیر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اور لیڈر یا سربراہ جس قدر بھی اچھا ہوگا اس قدر معاملہ صحیح ہوگا۔ آپ دین کی بات کی طرف رجوع کریں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ دین کا معاملہ سربراہ کے بغیر، سرپرست کے بغیر، سردار کے بغیر آگے بڑھے؟ ہرگز ممکن نہ تھا۔ لہذا امام کا ہونا لازمی بات تھی، اور امام اس لیے موجود ہے، اور دین میں سب سے بڑی بات معرفت تھی، اور معرفت ہی منزلی مقصود ہے۔ کسی بھی سفر میں بہت سے مراحل ہوتے ہیں، بہت سی منزلیں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام منزلوں کی ایک آخری منزل ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیسٹینیشن، منزلی آخرین، منزلی مقصود۔ یہ جو ذیلی منزلیں ہیں تو یہ ذیلی اور ضمنی ہیں، وہ مقصود نہیں ہیں۔ جو منزل مقصود ہے وہ آخر میں آتی ہے۔ چنانچہ دین میں اور روحانیت میں بہت سی منزلیں ہیں، لیکن ان کی آخری منزل معرفت ہے، خدا شناسی ہے، اور اسی مقصد کے لیے انسان دنیا میں آیا ہے، اور اس منزل تک امام ہی رہنمائی کرتا ہے۔ اور امام اور امامت کے معنی یہی ہے کہ وہ رہنمائی کرتے ہیں، اور رہنمائی یعنی رستہ بتانا، ہدایت کرنا، گائیڈ کرنا، تو اس کا مقصد ہے کسی منزل تک انسان کو پہنچا دینا۔ اور یقیناً امام لوگوں کو منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ امامت ایک اصطلاح ہے۔ ایک اصطلاح نور ہے۔ دیکھیے کہ نور قرآن کے الفاظ میں بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور کوئی شخص نور کے تصور سے انکار نہیں کر سکتا ہے، اور نور ایک نمایاں حقیقت ہے۔ جس طرح دیکھیں کہ اس کائنات کے اندر ایک مادی نور موجود ہے، وہ دوسری چیزوں سے کتنا انوکھا ہے اور کس قدر نرالا ہے، یعنی آفتاب، سورج، اور اس میں کتنی طاقت ہے۔ علم والے اور سائنس والے سب متفق ہیں کہ نظام شمسی اس سورج سے جتنے اجرامی فلکی منسلک ہیں اور جو چیزیں منسلک ہیں ان کو کہتے ہیں نظام شمسی سے منسلک۔ نظام قانون کو بھی کہتے ہیں، سسٹم کو بھی کہتے ہیں، اور نظام اس کو بھی کہتے ہیں کہ کسی داغے میں آپ نے موتیوں کو پرو لیا ہے، یہ نظام ہے۔ کیونکہ نظم پرونے کو کہتے ہیں، اور نثر اس کو کہتے ہیں کہ موتی، مونگے وغیرہ جو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو نثر کہتے ہیں اور نظم آپ رونے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس نظامی شمسی سے جتنی چیزیں متعلق ہیں وہ ثبوت ہے اس بات کا کہ سورج میں طاقت ہے اور طاقت کا وہ سرچشمہ ہے، اور اس کائنات میں جو حرکت ہے اس حرکت کا بھی سورج سرچشمہ ہے، اور جو نشو نمائی ہے، جو تکوین ہے، جو تخلیق ہے، اس سب کا سورج سرچشمہ ہے۔ بالکل اسی طرح نور دین میں ایک حقیقت ہے، ایک پاور ہے، بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اور نور کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ نور کیا چیز ہے اور کس چیز میں ہے، کہاں ہے۔ اس کے لیے ہمیں زمانی نبوت کا تصور کرنا ہوگا، یعنی ہمیں فکری طور پر اور نظری طور پر زمانہ نبوت میں جا کر دیکھنا ہوگا، کیونکہ آپ اس وقت جو مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے، انتشار ہے، اس سے پتہ نہیں چلے گا کہ نور کیا ہے اور کس چیز میں نور ہے۔ لہذا جب ہم زمانہ نبوت میں جا کر دیکھتے ہیں اور قرآن سے پوچھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ نور اپنے وقت میں رسول تھے، حالانکہ قرآن بھی تھا، اسلام بھی تھا اور سب کچھ تھا، لیکن مقامی نور یا مرتبہ نور یا نور کی ہستی، نور کی کیفیت اور نور کی طاقت یا نور کا مرکز کہیں نہیں تھا، بلکہ یہ نور آن حضرت میں تھا۔ اس سے کئی حقیقتوں کا پتہ چلا، ایک تو یہ کہ نور شخصیت میں ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ نور زندہ ہوتا ہے، تیسرا یہ کہ نور کتاب نہیں ہے، نور اسلام بھی نہیں ہے اور نور کوئی اور شے نہیں ہے، بس نور ایک انسانی شکل کی ہستی ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ نور انسانی کامل ہے اور نور پیغمبر ہے اور نور امام ہے۔ اب قرآن تاکیدی الفاظ میں فرماتا ہے کہ خدا کے نور کو بجھنا نہیں ہے اور اس کو کوئی نہیں بجھا سکتا۔ اب ہمارا تصور اس سلسلے میں کیا ہونا چاہیے؟ آن حضرت تو دنیا سے رحلت کر گئے، پھر اس نور کو کہاں منتقل ہونا چاہیے، کتاب میں، اسلام میں یا اور کسی شے میں؟ نہیں، ہرگز نہیں، بلکہ جامع نور یعنی نور کا لباس امام ہی ہے۔ اور جب یہ ثبوت ملا کہ امام نور ہے تو پھر اس نور کی روشنی میں پتا چلے گا کہ معرفت کہاں ہے اور کس طرح سے، یہ ہماری گفتگو معرفت کے بارے میں چلتی ہے۔ نور ہی روشنی ڈالے گا، نور ہی رہنمائی کرے گا، نور ہی دکھائے گا، نور ہی بتائے گا کہ خدا کی معرفت کیا ہے اور کس طرح۔ اور بے شک قرآن جو اللہ کی آخری کتاب ہے، وہ بڑی حکمت والی کتاب ہے، وہ بڑی رحمت والی کتاب ہے اور اس میں علم کے گنجینے ہیں، لیکن پھر ہم زمانی نبوت کی طرف رجوع کر کے دیکھتے ہیں کہ آیا ہر شخص قرآن کو جانتا تھا؟ حالانکہ قرآن عربی زبان میں ہے، حالانکہ عرب مسلمانوں کی مادری زبان میں ہے۔ ہم اس کی بہت سی نظیریں دیکھتے ہیں کہ لوگ رسول سے رجوع کرتے تھے قرآنی مشکلات کے سلسلے میں، یعنی قرآن فہمی کے سلسلے میں، قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ حالانکہ اگر صحیح طور پر دیکھا جائے تو اس بات کی ضرورت بھی کیا تھی کہ قرآن ایک ایسی زبان میں نازل ہوا تھا کہ اس زبان کو عرب کے کلچر نے بنایا تھا، عربوں نے بنایا تھا، اپنی رسومات سے، اپنے کلچر سے، اپنی ثقافت سے، اپنی شاعری سے، اپنی گفتگو سے اور اپنی رسم رواج سے اور ہر طرح سے انہوں نے اس کو کریٹ کیا تھا، اس کو جنم دیا تھا۔ اور بالکل اسی زبان میں قرآن نازل ہوا. لیکن کیا سبب تھا کہ اس کے باوجود وہ لوگ قرآن کو نہیں سمجھتے تھے؟ اور نہ سمجھنے کی کئی مثالیں ہیں. اس کی ایک قرآن مثال تو یہ ہے کہ خدا نے فرمایا کہ اس نے نور کو بھیجا ہے اور کتاب کو بھیجا ہے. کتاب اگر کافی ہوتی تو نور کا اس کے ساتھ ذکر نہیں ہونا چاہیے تھا اور لوگوں کو الجھن میں نہیں ڈالنا تھا. آیت میں کچھ اس طرح سے ہے کہ پہلے نور کا ذکر ہے پھر قرآن کا ذکر ہے. خدا کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئے. صحیح بات ہے کہ نور پہلے آیا تھا اور اس کے بعد کتاب. کہ رسول پہلے آئے تھے. رسول جب نور ہو گئے تو تب اس کی ذات میں قرآن مکمل ہو گیا. ایسا نہیں کہ پہلے کتاب آئی اور اس کے بعد رسول آئے. پہلے رسول آئے پھر کتاب آئی. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نور روشنی ڈالے کتاب پر. کتاب اگر واضح ہوتی, کتاب اگر فی نفس ہی روشن ہوتی, کتاب اگر خود لوگوں کو سمجھاتی, بولتی, بتاتی اور سکھاتی تو پھر نور کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ایسا نہیں. لہذا جہاں نور ہے تو اس نور کا کام ہے کہ وہ قرآن کو سمجھائے اور خدا کی معرفت کو سکھائے. یہ نور کی مثال ہے اور نور کی اصطلاح ہے. اس کے علاوہ قرآن میں روح کا ذکر ہے. ویسے تو روح ہر ایک میں ہے, ہم سب میں ہیں, لیکن نہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیت من علم الا قلیلا. اس آیہ کریمہ میں جس روح کا ذکر ہے وہ سب سے بڑی روح کا ذکر ہے. سب سے بڑی روح, روح اعظم. ہماری روحیں ذیلی اور ضمنی طور پر پیدا ہوئی ہیں اور سب سے بڑی روح ایک ہے, اور وہ روح نور کہلاتی ہے. روح اور نور کا مطلب ایک ہے, یعنی بڑی روح نور کہلاتی ہے اور جو نور ہے وہ روح کہلاتا ہے. اس کے یہ معنی ہوئے کہ وہ روح ہمیشہ دنیا میں موجود ہے. اس کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن کی روح کا جہاں ذکر ہے وہ روح امام کا نور ہے. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کی روح ہے, لیکن یہ بات اور زیادہ عجیب تر ہے کہ قرآن کی روح قرآن کے اندر نہیں ہے, کسی اور میں ہے. آپ کو اس سے تعجب ہوگا کہ ایک چیز کی روح دوسری چیز میں ہوتی ہے. ہاں, مٹی کی روح ہے لیکن مٹی میں نہیں ہے, نباتات میں ہے. نباتات کی ایک بلند روح ہے لیکن نباتات میں نہیں ہے, وہ حیوان میں ہے. حیوان میں ایک عمدہ روح ہے جو حیوان میں نہیں ہے, اس سے الگ ہے. اس کو حاصل کرنا ہے وہ انسان. انسان کی اپنی روح کے علاوہ ایک اور روح ہے جو اعلیٰ ہے, اور وہ فی الحال انسان میں نہیں ہے, اور وہ انسانی کامل میں ہے جس کو حاصل کرنا ہے. اس معنی میں امام ہم سب کی روح ہے جس کو حاصل کرنا ہے. سو اس میں فرق ہے. مٹی اور نباتات میں جو فرق ہے وہی فرق, نباتات اور حیوان میں جو فرق ہے وہی فرق, حیوان جو اور انسان میں جو فرق ہے وہی فرق. عام انسان اور انسان کامل میں اتنا فرق ہے جتنا کہ عام انسانوں اور حیوانوں میں. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ روح القدس ہے. یہ نظامی کائنات ہے اور کائنات سے ثبوت ہے کہ چیزوں کا رخ اوپر کی طرف ہے, ارتقا کی طرف ہے, بلندی کی طرف ہے. مٹی کا رخ نباتات کی طرف ہے لاشعوری طور پر, نباتات کا رخ جانور کی طرف ہے, جانور کا رخ انسانوں کی طرف ہے, انسانوں کا رخ انسانی کامل کی طرف ہے یا غیر شعوری طور پر. یعنی رستہ یہی ہے اور صراط مستقیم یہی ہے. اور لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ان کا قبلہ حقیقی کون ہے, لیکن مومنین جانتے ہیں کہ قبلہ حقیقی کعبہ مقصود امام ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہماری ضرورتوں کا رخ امام کی طرف ہے، ہم جانے والے ہیں امام کی طرف اور ملنے والے ہیں امام سے. اس معنی میں امام جو ہے وہ ہمارا کعبہ مقصود ہے اور قبلہ جان ہے، قبلہ روح ہے، اور ہمارے ارتقاء کا رخ امام کی طرف ہے. وہ ہماری انائی علوی ہے، وہ ہماری جان کی جان ہے، ہماری روح کی روح ہے، اور ہماری عقل کی عقل ہے. تو خدا کی معرفت اسی کے وسیلے سے حاصل ہو جاتی ہے، اور جہاں معرفت حاصل ہوئی تو سارا مقصد حاصل ہوا، کیونکہ خدا نے مومنین کے لیے مختلف اندازوں سے وعدے فرمائے ہیں، لیکن ایک وعدہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، کہ کہیں اس نے بہشت کا وعدہ کیا ہے، کہیں نجات کا وعدہ کیا ہے، کبھی ثواب کا وعدہ کیا ہے، کہیں بلائی کا اور نیکی کا وعدہ کیا ہے، لیکن ایک جو وعدہ ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہ مشروط ہے معرفت سے، کہ اگر کسی نے خدا کو پہچان لیا تو خدا اس کے سامنے ایک زندہ خزانے کے طور پر اس کو مل گیا. کیا فرق ہے لفظ خزانہ میں اور خدا کے دوسرے ناموں میں؟ دیکھیں، خدا آقا بھی ہے، خدا مالک بھی ہے، خدا انتقام لینے والا بھی ہے، خدا کسی کو عذاب میں بھی ڈال سکتا ہے، اور خدا کے بہت سے نام ہیں. لیکن جہاں خدا کا نام خزانہ ہے، اس میں رحمت کی انتہا ہو جاتی ہے، کہ وہ بندہ عارف کے ساتھ وہ سلوک کرے گا یا اس طرح سے پیش آئے گا جس طرح ایک پڑا ہوا خزانہ کسی کو ملتا ہے. تو خزانہ کیا کہتا ہے؟ کیا خزانہ کسی سے کچھ پوچھ گچھ کرتا ہے، کسی کو ڈراتا دھمکاتا ہے، یا ملکیت بن جاتا ہے؟ اس میں بہت بڑا راز ہے، اس میں آخری راز ہے. وہ راز یہ ہے کہ آخرکار خدا انسان کی انائی علوی بن جاتا ہے، انسان کی اپنی خود ہی بن جاتا ہے. بہشت کا آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ یہ مومن کو پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا سے مل کر ایک ہے. ہم نے بارہا ایک حدیث قدسی کو کوٹ کیا ہے، وہ یہ کہ یا بنی آدم تو انی اجلک مثلی ہائی اللہ تموت، اے ابن آدم میری اطاعت کر، میری فرمان برداری کر، تاکہ میں تجھ کو اپنا تاکہ میں تجھ کو اپناؤں گا، تاکہ میں تجھ کو اپنے مانند بناؤں گا. یہ خدا کا فرمان ہے حدیث قدسی میں، اے ابن آدم، یعنی اے امام کے مرید، اے مومن، ہم نے ابن آدم پر کچھ گفتگو کی ہے یا کچھ لکھا ہے، یہ عام بات نہیں ہے، خاص بات ہے، یعنی بنی آدم سب نہیں ہیں. بنی آدم ہونے کے لیے پانچ گرو ہیں جن کا ذکر ہو چکا ہے، ان سے خطاب ہے، ان سے فرمایا جاتا ہے، یعنی اے وہ مومنین جن کو آدم کی فضیلتیں حاصل ہیں، آدم کے علم سے حصہ ہے، آدم کی معرفت سے جن کو حصہ ہے، آدم کی بزرگی سے جن کو حصہ ہے، اور آدم کے بیدوں سے جن کو حصہ ہے، وہ لوگ سن لو کہ تم کما حق میری اطاعت کرو، میری فرمان برداری کرو، تاکہ میں تم کو اپنے مانند بناؤں گا، یعنی میں تم کو خدا بناؤں گا. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا اگر کچھ مومنین کو خدا بناتا ہے تو کتنے خدا ہوں گے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے. بہت سارے خدا تو نہیں ہو سکتے ہیں، اور وہ کس طرح ہوگا؟ کیا یہ جو خدا بنایا جاتا ہے جس کو، وہ نیا خدا ہوگا؟ اور اگر وہ آج ہی جنم پاتا ہے اور آج سے اس کی نظر کھلتی ہے، تو یہ کس معنی میں ایک حادث شئی एक हादिस हस्ती जो कल नहीं था आज हो गया, वो कैसे खुदा हो सकती है ऐसी हस्ती? नहीं, इसमें सोचने की बात है और बड़ी फिक्रंगेज बात है। वो ये कि ये एक वैद की तरफ इशारा है कि एक वैद है, एक राज है, उस वैद से पर्दा उठाया जाएगा तो तब मालूम हो जाएगा कि इंसान की हकीकत अजली है और अबदी है, और नूर खुदावंदी से इंसान की हकीकत हमेशा हमेशा के लिए वाबस्ता है। जिस तरह इंसान नींद में जाता है तो वो ख्वाब देखता है, आलमी ख्वाब में इंसान बीदारी के जुमला हालात को फरामोश कर बैठता है, उसे कोई आलमी बीदारी की याद नहीं रहती, कोई बात कोई वाकया उसके जहन में बाकी नहीं रहता, दुनिया की याददाश्तों से उसका जहन साफ और चुस्ता हो जाता है। बस वो ये महसूस करता है कि हमेशा से उसी आलम निखाब में है। ये क्यों ऐसा है, ये राबिता क्यों कट जाता है? लेकिन जब बेदार हो जाता है तो उसका राबिता जो है वो जुट जाता है, उसका राबिता बेहाल हो जाता है, वो अपने आप को आलमी बेदारी में महसूस करता है। जब वो आलम ख्वाब में जाता है तो सोचता है कि वो हमेशा से आलम ख्वाब में है, जब जागता है तो वो सोचता है कि वो हमेशा आलमी बेदारी में है। इससे हमको एक राज मिल गया, ये कि बिल्कुल जब इंसान इस दुनिया से चल बसा होगा तो उस वक्त वो महसूस करेगा कि दुनिया में आया ही नहीं था, या यूं कि वो समझेगा कि दुनिया की कैफियत तो दुनिया की हालत एक ख्वाब की तरह थी, उसने ख्वाब देखा और बेदार हो गया, और वो वही वहां हमेशा से मौजूद है। यहां से जब आलम आखिरत में जाएगा तो कुछ चलकर या परवाज करके नहीं जाएगा, ख्वाब से जागने की तरह जाएगा, आलम ख्वाब से आलम बीदारी की तरफ कुछ चलकर मसाफतों को तय करके नहीं आया जाता, बस एक ख्वाब है, नींद है, उससे हवास जागते हैं। जब आदमी ख्वाब में जाता है तो हवास जो है वो मातल हो जाते हैं। इसी तरह मोमिन मरेगा नहीं जागेगा, बेदार हो जाएगा, मरेगा नहीं पैदा हो जाएगा, जन्म पाएगा। हदीस में है कि तुम दुनिया में हो तो इस तरह से हो जैसे बच्चा माँ के पेट में होता है, और जब मर जाओगे तो आलम आखिरत में तुम्हारा जन्म होगा, तुम पैदा हो जाओगे। दूसरी मिसाल में है कि तुम सोए हुए हो, जब मरोगे तो जागोगे। एक और मिसाल में है कि ये दुनिया बड़ी तंग जगह है, जब मोमिन भर जाएगा तो बड़ी कुशाइश में खुद को पाएगा, बड़ी खुली जगह में, खुली फिजा में खुद को पाएगा। और इसी की हमने मिसाल इस तरह से दी थी कि आईने में सूरज का अक्स पड़ता है तो क्या आप इस अक्स को उछालकर आसमान पर फेंक सकते हैं, या इस रिफ्लेक्शन को प्रवास करके आसमान में जाना चाहिए और सूरज से पेवस्त हो जाना चाहिए? नहीं, वो पहले ही से वहां पर मौजूद है, इसकी जरूरत भी क्या है, सिर्फ आप आईने को उल्टाइए और सूरज के सामने से हटाइए तो ये अक्स सूरज में मौजूद है। एक और मिसाल, आदमी से आप तस्वीर लेते हैं, फिर आप चाहते हैं कि ये तस्वीर उस आदमी से चिपकाएं और चस्पान करें, इसकी जरूरत भी क्या है? अब जो चाहते हैं वो तो हो गया है, वो तस्वीर चिपकी हुई है और चस्पान है, पहले ही से उसकी शक्ल में है, और इस तस्वीर के उतारने से उस आदमी की शक्ल सूरत में कोई कमी वाक़ा नहीं हुई है, लिहाजा आप ऑलरेडी खुदा में मौजूद हैं। आप वहां से आए कैसे हैं? और आना नहीं है, वो मकाम ऐसा नहीं है कि किसी भी वजह से एक हकीकत वहां से अलग हो जाए। ये कैसे मुमकिन है? खुदा के नूर में क्या जुर्म सरजद हुआ कि اس کی سزا میں کوئی حقیقت تھی انسانی دنیا میں آئی، کوئی روح، کس چیز کی کمی تھی کہ اس کمی کو پوری کرنے کے لیے کوئی دنیا میں آیا، اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں خلا پیدا ہو کچھ وقت کے لیے اور پھر اس خلا کو پر کیا جائے بعد میں؟ کیا خدا کا تصور یعنی نور خدا کا تصور اس طرح سے ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں، وہ نور، وہ صفت، وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ وہاں سے کوئی چیز خارج ہو جائے، لہذا ماننا پڑے گا کہ انسان کی ایک حقیقت ہمیشہ کے لیے وہاں پر موجود ہے۔ تو انسان کی اپنی پہچان خدا کی پہچان ہے، یہی انسان کی پہچان ہے اور یہی خدا کی پہچان ہے، اور یہ کام امام کا ہے، یہ مہربانی امام کی ہے، امام ہی یہ شناخت دیتا ہے اور امام کے بغیر ممکن نہیں ہے، بہت دشوار ناممکن ہے کہ یہ معرفت حاصل ہو۔ لہذا امام کسی مومن کو نہ صرف شناخت دیتا ہے بلکہ وہ شناخت اس طرح سے دیتا ہے کہ وہ شناخت امام کی ہے، خدا کی ہے، اور بندہ ہی مومن کی ہے، پیغمبر کی ہے، اور تمام حقیقتوں کی ہے، ساری معرفتیں وہاں پر جمع ہیں۔ آپ ایک لفظ میں ذرا لوجیکلی سوچیں، یونٹی یا کہ وحدت کس چیز کا نام؟ ایک لفظ ہے اور اس کے کیا معنی؟ یونٹی، دو وحدتیں الگ الگ ہو سکتی ہیں؟ نہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی ہے کہ پھر یونٹی کیسی ہوئی۔ وحدت کو ایک الگ وحدت، جو حقیقی وحدت ہے وہ ایک دوسری وحدت کو الگ رکھتی ہے، تو پھر وہ کس معنی میں وحدت کا نام رکھتی ہے؟ ایسا نہیں ہے، وحدت سے کوئی وحدت الگ نہیں ہے، اور نہ وحدت سے کوئی چیز وقتی طور پر الگ ہو سکتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، اب شاید سوالات کے لیے آپ کو وقت دیا جائے گا، یا یہ کہ آپ سے اس گفتگو کا کوئی منتخب نقطہ آپ سے پوچھا جائے گا تو تب ہماری کلاس پریکٹیکل ہو جائے گی، اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ ثبوت دیں کہ آپ نے اس گفتگو کو بنیادی طور پر سمجھ لیا ہے اور بنیاد سے آپ نے اس کو پیش کیا ہے، یا یہ کہ آپ کو خاص کوئی نقطہ بہت زیادہ پسند آیا ہے اس کے ثبوت کے طور پر آپ کو کچھ بولنا ہوگا۔ شکریہ، یہ عالی مدد۔
سوال ہے
جی
سر، آپ نے کسی ایک لیکچر میں بتایا تھا کہ انسان جو ہے عالم علوی سے عالم سفلی میں آیا ہے، جب یہ عالم سفلی سے اس کا رابطہ کٹ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو عالم علوی میں پاتا ہے، تو جب پاتا ہے جب یہاں سے وہ پاک صاف ہو، اگر وہ یہاں سے پاک صاف نہ ہو تو وہ اپنا شعور اور کہیں پاتا، تو سر مہربانی فرما کے سمجھانا۔
انہوں نے ایک عمدہ سوال سامنے لایا، اس سوال کا اس موضوع کے ساتھ ربط بھی ہے اور ضروری بھی ہے اور اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ سوال جیسا کہ آپ نے سن لیا، یہ ہے کہ انسان عالمی علوی سے عالمی سفلی میں آیا ہے۔ ابھی ہم نے ایک طرح سے یہ بھی کہا تھا کہ انسان خدا سے الگ ہو کر نہیں آیا ہے، لیکن اس میں ایک وضاحت کی ضرورت یہ رہی کہ انسان جس معنی میں اس دنیا میں آیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے سورج کا عکس دنیا میں آتا ہے، سورج خود نہیں آتا ہے، اس کا ریفلیکشن آتا ہے، اس کا عکس آتا ہے۔ دیکھیں کہ سایہ اور سایہ میں بڑا فرق ہے، درخت کا سایہ ہے، پتھر کا سایہ ہے، کسی تاریک چیز کا سایہ ہے، انسان کا سایہ ہے، روشنی کا سایہ ہے، سورج کا سایہ ہے، لیکن سورج کا سایہ سورج ہی کی طرح صاف اور شفاف ہے، نور ہے، چنانچہ انسان کا سایہ یہاں آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی حقیقت کے دو سرے ہیں، ایک سرا عالمی بالا میں ہے، نور سے وابستہ ہے، اور دوسرا سرا یہاں رسائی کے طور پر آیا ہے، کٹ آف ہو کر نہیں آیا ہے. اس کی مثال ایک پل سے بھی دی جا سکتی ہے کہ پل دیکھیں دریا کے اوپر رہے ہیں کہ اس کا ایک کنارہ بستی میں ہے اور ایک کنارہ ڈیزرٹ میں ہے. تو انسان کی روح بھی ایک پل کی طرح ہے. درخت کے سائے کو دیکھیں کہ اس کا ایک سرا درخت سے وابستہ ہے اور دوسرا سرا اس طرف اور اس طرف گھومتا ہے، حرکت کرتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، لمبا ہوتا ہے اور شارٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ایک بہت سی چیزیں ہیں آپ کے سامنے کہ وہ ایک طرح سے آتی ہے اور دوسری طرح سے نہیں آتی ہے. یعنی ریڈیو اسٹیشن سے اس کی لہر آتی ہے، آپ کے سیٹ میں آواز ہے، مگر یہی آواز اسٹیشن پر بھی ہے جو اصل ہے. آپ کی ٹی وی سیٹ پر ویو آتی ہے، لہر آتی ہے، شکل آتی ہے، آواز آتی ہے، حرکت آتی ہے، منظر آتا ہے، لیکن یہی ساری چیزیں اسٹیشن میں بھی ہیں. تو انسان کی حقیقت بڑی چیزوں میں سے ہے. ٹھیک ہے، بادلوں میں سے پانی کا ایک قطرہ الگ ہو کے ٹپکتا ہے، روح اسی طرح سے دنیا میں نہیں آئی، یہ تو ان چیزوں کی طرح آئی جن کا میں نے ذکر کیا، سورج کی کرنوں کی طرح، سورج کے عکس کی طرح دنیا میں آئی. لیکن ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ اسٹیشن بہت بڑی چیز ہے جو کہ اتنے سارے سیٹوں کے لیے آواز کو، روشنی کو اور حرکت کو مہیا کرتا ہے، اور سورج بہت بڑی چیز ہے جس میں سے اتنی لا تعداد کرنیں پھوٹتی ہیں. لہذا ہم سب کا ایک سر چشمہ ہے، ہماری سب کی روحوں کا ایک فاؤنٹین ہیڈ ہے، سر چشمہ ہے. سورج سے مثال لیجیے، وہاں پر ہم سب ایک ہیں، سب ہونے کے باوجود جمع ہیں، یا یوں کہا جائے کہ وہاں ایک ہیں اور سب ہیں. جس طرح کرنیں جو اس وسیع و عریض کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، یہ ساری کرنیں سورج کے سر چشمے میں ایک ہیں، یہ سب کرنیں ہیں اور ایک ہو کر ہیں. اسی طرح ہم سب کی روحیں امام میں ایک ہیں. اور چونکہ ہم نے ذہنی طور پر جانا ہے، تصوراتی طور پر جانا ہے، علمی طور پر جانا ہے، اور جانا اس طرح سے ہے کہ ہم آزاد ہو جائیں، کسی چیز میں الجھ نہ جائیں اور خود کو مقام اعلیٰ پر تصور کریں، عرفانی طور پر، علمی طور پر اور ذہنی طور پر، نظریاتی طور پر جانا ہے، چل کر نہیں. اب اگر ہمارا ذہن، تصور، خیالات، محبت کسی چیز میں الجھی ہوئی ہے تو ہم نہیں جا سکتے، ہم اس الجھن میں رہیں گے، اس میں پھنس جائیں گے. آئینے کے اندر جو عکس ہے اس کو اگر لوٹانا ہے سورج میں واپس، تو اس کو قطعی طور پر یا تو سرنگون کرے یا اس کو توڑ دے یا اس کو ہٹائیں. اگر آپ اس کو ذرا ٹیڑا کرتے ہیں تو کچھ کچھ اس میں عکس باقی رہے گا. بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو قطعی طور پر سامنے سے ہٹائیں، تاکہ یہ عکس جو ریفلیکشن ہے، جو سورج کا سایہ ہے، یہ سورج ہی میں جائے. اس طرح جب انسان کسی میں الجھ جاتا ہے، عبادت میں یا موت کے بعد، تو وہ اسی میں الجھ جاتا ہے، پھنس جاتا ہے. اور علمی طور پر، عرفانی طور پر اپنے آپ کو آزاد کرنا ہے. ابراہیم کا ٹائٹل حنیف ہے قرآن، اور وہ موحد اعظم ہے، یعنی خدا کی توحید کو کما حق جاننے والا ہے. مثال کے طور پر حنیف کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ یک طرف کا ہونے والا، بالکل خدا کی طرف جھکنے والا، یعنی ان کا من کسی میں اٹکتا نہیں تھا، ان کا خیال کسی میں الجھتا نہیں تھا، کسی شے میں، کسی چیز میں، اور وہ ایک دم سے خدا کے ہو کر رہتے تھے. ان کے لیے یہ بات آسان تھی. چنانچہ جو شخص مولا کو کثرت سے یاد کرے، مولا کو چاہے، مولا سے محبت رکھے، مولا کے عشق کو اپنائے، مولا کی فرمان برداری کرے، مولا کی اطاعت کرے اور مولا کا کہا مانے، تو یقیناً وہ ہر چیز سے آزاد ہو کے مولا سے وابستہ ہوگا، مولا سے وابستہ ہوگا. اور ایک اور چیز یہاں اس سلسلے میں آئینہ اس سلسلے میں بہت عمدہ شے ہے کہ آئینے میں سورج کس طرح سے نظر آتا ہے. اگر ہم اس مسئلے کو حل کرتے ہیں تو سورج کے عکس کو آسمان پر مان سکتے ہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ علم الیقین کی حد میں اگر ہم اپنے آپ کو پہچانے تو ہم اپنی روح کو امام میں مان سکتے ہیں، اور اس کے لیے صرف یعنی چند منٹ درکار ہیں. یہ کہ آئینہ جو ہے دو قسم کا ہوتا ہے، ایک صاف و شفاف شیشہ ہوتا ہے کہ اس کی پشت پر وہ مسالہ پارا نہیں لگا ہوا ہوتا ہے، لہذا سورج اس شیشے سے کراس کر کے آگے نکل جاتا ہے. سورج کی روشنی اور سورج کا عکس، اس میں عکس نظر نہیں آتا. اس کے برعکس جو دیکھنے کا شیشہ ہے، اسے آئینہ کہا جاتا ہے، اس کی پشت پر کچھ چیز لگی ہوئی ہوتی ہے، سندور وغیرہ، اور جس کی وجہ سے سورج کی روشنی اس کی سطح کو چھو کر سورج کا عکس واپس جاتا ہے. یا یوں کہا جائے کہ ہماری نگاہ جو ہے شیشے کو، آئینے کی سطح کو چھو کر آسمان کی طرف جاتی ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم سورج کو آئینے میں نہیں دیکھتے ہیں، دراصل وہ ایک صرف بہانہ ہے، ایک وسیلہ ہے، سورج کو آسمان پر دیکھتے ہیں. اس کے لیے یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری نگاہ کس طرح کام کرتی ہے. اس کی سائنس یہ ہے کہ ہماری نگاہ ایک تیر کی طرح، کچھ کرنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، آگے پھیل کر جاتی ہیں، اور اگر صاف شیشہ ہے تو اس سے کراس کر کے آگے جاتی ہیں، لیکن جہاں آئینہ ہے اس کی سطح کو کراس نہیں کر سکتی، اس سے اس کا ایک اینگل بن جاتا ہے، اور اینگل بن کے جو آئینہ آسمان کی طرف ہے اور اس میں جو سورج نظر آتا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے آسمان کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے. آسمان پر سورج تقریباً 9 کروڑ اور کتنے لاکھ میل کی مسافت پر ہے، اتنے دور تک ہماری نگاہ کا جو تیر ہے وہ نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن سورج استقبال کرتا ہے، ہماری نگاہ کے سامنے آتا ہے، تو بہرحال ہماری نگاہ سورج کو آسمان پر دیکھتی ہے، جس کو آئینے میں دیکھنے کا گمان ہوتا ہے. تو یہ گمان غلط ہے. ہم علمی طور پر اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، جس طرح کسی حد تک میں نے حل کیا اور آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح ہماری خودی جو ہے، یہ ہمارا جسم، یہ ہماری ہستی ایک آئینہ ہے. اس میں ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے شعور کا، زندگی کا، روح کا، عقل کا. جیسے آپ کے سامنے سیٹ ہے، ریڈیو سیٹ ہے یا ٹی وی سیٹ ہے، یہاں پر گفتگو ہوتی ہے، یہاں پر ایک شکل صورت آتی ہے. آپ ہی بتائیں، آیا یہ حقیقت ہے کہ یہ گفتگو سیٹ پر ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ دراصل یہ گفتگو وہاں اسٹیشن پر ہے؟ اگر ہم کہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ گفتگو اسی سیٹ کے اندر ہے، تو اگر یہ گفتگو اس کی اپنی ہوتی تو پھر کیوں یہ سیٹ بولتا نہیں رہتا ہے جبکہ اسٹیشن میں گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے یا سٹاپ ہو جاتا ہے؟ یعنی حقیقت یہ نہیں کہ اس میں سب کچھ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہے. چنانچہ ہماری زندگی کی جو لہر آتی ہے وہ سر چشمے سے آتی ہے. اس کا ایک چھوٹا سا ثبوت, آپ اس وقت چپ ہو جائیں, خاموش ہو جائیں, سوچے بھی نہیں, بولے بھی نہیں, فکر بھی نہیں کریں, لیکن آپ اپنے آپ کو سیٹ اپ نہیں کر سکیں گے, اس پر آپ قادر نہیں ہوں گے. آپ کے اندر فکر, خیال, زندگی کی لہر دوڑتی رہے گی, کیونکہ اگر یہاں سب کچھ ہوتا اور آپ کے اختیار میں ہوتا تو آپ تو چاہتے ہیں کہ بس ظاہراً و باطناً خیالات سے, افکار سے خاموش ہو جائیں, لیکن خاموش نہیں ہو سکتے ہیں. اور خواب میں یہ بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ وہاں کوئی اور آپ کو استعمال کر رہا ہے, چلاتا ہے اور بلواتا ہے, حرکت کراتا ہے, کام کراتا ہے, بہت کچھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک لہر ہے جو باہر سے آتی ہے, مگر یہ فرق ضرور ہے کہ اسٹیشن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہاں ہوتا ہے, لیکن یہاں اختیار کی کیفیت بھی ہے ذیلی طور پر, لیکن بنیادی طور پر جو زندگی کی لہر ہے وہ باہر سے آتی ہے. ٹھیک ہے, ہم اس لہر کو استعمال کرتے ہیں, ہم کو ایک مخصوص شعور دیا گیا ہے, اختیار دیا گیا ہے, لیکن بنیاد اور سر چشمہ وہاں سے. اس معنی میں کسی قدر ہم آئینے کے مشابہ ہیں, یہ ہستی آئینہ ہے اور یہ زندگی ایک ریفلیکشن ہے. اس کو قطعی طور پر خاموش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب وقت آئے گا تو یہ آئینہ ٹوٹ جائے گا یا بیکار ہو جائے گا, تو خود بخود یہ لہر واپس نہیں جائے گی اور وہاں سے آنا بند ہو جائے گا. وہاں سے آنا بند ہو جائے گا تو ہم اپنی آپ کو وہاں پائیں گے. یہ ان کے اچھے سوال کا جواب ہے اور بہت عمدہ سوال تھا, شکریہ. اور کسی صاحب کا کوئی سوال ہو, نہیں تو ہم آپ سے سوال کریں گے.
سر, نباتاتی روح میں حیوانی روح کی کمی ہوتی ہے اور حیوانی روح میں انسانی روح کی کمی ہوتی ہے اور انسانی روح میں انسان کامل کی, تو انسان کامل میں وہ روح کس طرح مکمل ہو جاتی ہے, خود تو خود مکمل ہوتی ہے یا کچھ وقت کے بعد وہ مکمل ہو جاتی ہے؟
یہ سوال بھی بہت ہی عمدہ ہے اور بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے اور اس کی افادیت بھی بہت بڑی ہے. سوال کا آخری حصہ یہ تھا کہ آیا انسان کامل ہمیشہ سے کامل ہے یا کامل ہو جاتا ہے؟ تو اس عمدہ سوال کا جواب میں دو طرح سے دوں گا, اور آپ کو تعجب ہوگا کہ آپ اپنے لیے گنجائش نکالتے ہیں کہ دو طرح سے جواب دیتے ہیں. نہیں, ہم نے بہت پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ جو اعلیٰ علم ہوتا ہے, آخری علم, وہ بھی نگیٹیو پوزیٹیو کے انداز پر ہوتا ہے, جفت ہوتا ہے, نر اور مادہ کی طرح ہوتا ہے, مرد عورت کی طرح ہوتا ہے, اور بھیشٹ کے میوے دو دو ہوتے ہیں, اور خدا کے سوا جتنی چیزیں ہیں وہ دو دو ہیں. تو انہوں نے جو بہت ہی مفید سوال کیا, اس کا مفید جواب یہ ہے کہ انسانی کامل کامل ہو جاتا ہے اور وہ کامل ہے. بحیثیت مجموع دیکھا جائے تو انسانی کامل ہمیشہ سے کامل ہے, اور شخصیتوں کو اور سلسلے کو دیکھا جائے تو وہ کامل ہو جاتے ہیں. اس گفتگو کی بنیاد بہت ہی مضبوط ہے, اس لیے کہ ہم نے جو تصوری آفرینش میں یہ عرض کیا ہے کہ یہ دائمیت کی بات ہے. دائمیت کی بات نہیں ہوتی تو درمیان میں خدا نے اس کائنات کو بنایا ہوتا تو سوال پیدا یوں ہوتا کہ پہلے پہل جو انسانی کامل تھا وہ کس طرح یعنی کامل ہو گیا, کیونکہ اس سے پہلے کوئی کامل انسان نہیں ہوتا. تو یہ نئی بات ہوتی اور حادث ہوتا, اور پھر ہم صرف یک طرفہ کہہ سکتے ہیں کہ بس انسانی کامل پہلے کامل نہیں ہوتا ہے پھر کامل ہو جاتا, ہم ادھوری بات کر سکتے. لیکن جب تصوری آفرینش کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کائنات کا کوئی آغاز نہیں اور کوئی انجام نہیں, یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں اور کوئی انتہا نہیں, یہ بگننگ کے بغیر ہے اور اینڈنگ کے بغیر ہے, وہ دائمی چیز ہے. لہذا اس صورت میں اور اس حالت میں انسان کامل ہمیشہ سے کامل بھی ہے اور انسان کامل کامل ہوتا جاتا ہے. ہمیشہ سے کامل کے یہ معنی ہوں گے کہ بحیثیت مجموعی ہر زمانے میں آپ کو ایک کامل اور مکمل انسان ملے گا. کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں ایک کامل اور مکمل انسان سامنے موجود نہ ہو. باقی بات رہی افراد کی شخصیتوں کی, تو یہ شخصیتیں جو ہیں کامل اور مکمل ہو جاتی ہیں. اور اسی میں کامل ہدایت ہے کہ اگر انسان کامل کامل ہی ہوتا اور اس میں تکمیل کا کوئی نمونہ نہیں ہوتا تو ہمارے لیے مایوسی ہوتی اور ہدایت نہیں ہوتی کہ کس طرح ایک مومن رفتہ رفتہ کامل ہو جائے. لہذا اس عملی نمونے کے لیے انسان کامل میں تکمیل کے مراحل ہیں اور وہ کامل ہوتا رہتا ہے. جس طرح کچھ دن پہلے ہم نے سورج اور چاند دونوں کو لیا تھا نور کی مثال کے لیے اور کہا تھا کہ ازلی اور ابدی طور پر دیکھا جائے تو نور سورج کی طرح ایک ہی شان میں ہے, اور وقتی اور ظاہری طور پر دیکھا جائے تو یہ چاند کی طرح اس میں گھٹنا اور بڑھنا ہے. ہم نے اسی مقام پر اور اسی حال کے اندر یہ بات کہی تھی, اب بھی وہی بات ہے کہ دونوں باتیں ہیں آپ کے سوال کے مطابق کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو نور کامل اور مکمل ہے, وہ بحیثیت مجموعی ہے, اور دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اس میں کمال کے تکمیل کے مراحل ہیں اور ان مراحل سے ایک شخصیت یا ایک فرد گزرتا رہتا ہے. تو جس طرح لفظ انسان کو لیجئے, انسان ہمیشہ ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ تو بحیثیتی سب انسانوں کی یہ بات ہو گئی, اور اگر افراد کو لیتے ہیں تو وہ افراد پیدا ہوتے ہیں اور دنیا سے گزرتے جاتے ہیں, دونوں باتیں ہیں. اور انسان پیدا ہوتا ہے اور مرتا ہے اور موجود بھی ہے, یہ دائرہ انسانیت کی بات ہو گئی, ایز اے ہول بات ہو گئی. تو اس کے ساتھ آپ کا جو مفید سوال تھا اس کا یہ جواب مکمل ہے. شکریہ کہ آپ نے ایک اچھا سوال کیا.